الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين النبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمانية والكذب ربية رواه الترمذي والنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سفر حرمین شریفین سے قبل میں نے آپ کی خدمت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور مقدس فرمودات کا مجموعہ اور انسان کی بھلائی کا خلاصہ اور انسان کی زندگی کی اصل اور انسان کی سعادت بلکہ اس کائنات کی سعادت کی اصل پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے مرحمت کیا ہوا وہ ایک اخلاقی خلاصہ جس کو ایک تفصیل کے ساتھ ہم گزشتہ کئی دروس میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور اس میں سے جن حضرات نے انسانیت کا مکمل مطالعہ کیا اور اس کے خلاصے کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کی سعادت کو سمجھا، انہوں نے متواتر طور پر اس بات کو بلا اختلاف نقل کیا، چاہے وہ حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت ہو یا انسان کی سیرت اور اس کی طبیعت کو اور اس کے مزاج کو گہرائی سے دیکھنے والی جماعت علم نفسیات کے ماہرین کی ہو، اور ہر وہ سنجیدہ طبقہ جو انسانیت کا مطالعہ کرتا ہے، انسانیت اور انسان میں اٹھنے والی فکر خیر اور شر کے پس داعیات کو دیکھتا ہے کہ خیر اگر اس کے ذہن میں کوئی فکر خیر کی آ رہی ہے تو اس کے اسباب کیا تھے جس کی بنا پر یہ خیر کے خیالات اور طبیعت خیر کی طرف برنگیختہ اور تیار ہو رہی ہے، اور ایسے کیا اسباب اور داعیات جو سماعت کے طور پر یا بصارت کے طور پر انسان ایڈاپٹ کر لیتا ہے، اخذ کر لیتا ہے، جس کی بنا پر شر اس کے اندر برنگیختہ ہوتی ہے اور شر کے معاملات اس میں انگیختہ اور اس کو تیار کرتے ہیں اور برے خیالات اور برائی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، تو یہ طبقہ جو انسانیت کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے، اور وہ جماعت علماء جو انسان کا بڑا گہرا اور بہت باریک بینی سے انسان کے افکار اور طبیعت کا مطالعہ کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ حضرات صوفیاء کرام کی جماعت ہو یا علم نفسیات پر ماہرین یا فلسفہ اخلاق پر گفتگو کرنے والے، ان باریک بین نظر رکھنے والے وہ علماء موجود ہوں، ان تمام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس کائنات کی مکمل سعادت انسان سے ہے، انسان اس کائنات کی سعادت ہے، اور یقیناً انسان ہی اس کائنات کا خلاصہ ہے، اس لیے اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا اور اسے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنی شریعت کا مکلف کیا، اسے احسن تقویم قرار دیا، یوں تو آسمان کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کر انسان للچا جاتا ہے، سمندر کی زیبائش اور اس کی گہرائی کو سن کر دیکھ کر محسوس کر کے انسان روبدار ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، اور اس تختہ زمین پر پھیلے ہوئے سبززار لالازار اور کائنات کے فطرتی نظاروں کو دیکھ کر انسان کا دل لبانے لگتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہے، کائنات کا مکمل حسن چاہے وہ عالم سفلی سے ہو یا عالم علوی سے ہو. کائنات کو دو قسم پر تقسیم کر کے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کہ ایک بالائی طریقہ ہے کائنات کا اور ایک ہمارے سامنے موجود نچلا طریقہ ہے. تو چاہے وہ عالم سفلی ہو یا عالم بالا ہو، دونوں طریق پر جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی نہ ختم ہونے والی بے انتہا بلکہ محصور کن انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والے مشاہدات اور اللہ رب العالمین کی تخلیق و ایجادات جو ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن رب کریم نے ان کائنات کو اس قدر حسن اور حیرت انگیز بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کو رب کریم نے احسن تقویم قرار نہیں دیا، بلکہ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے احسن تقویم قرار دیا. تو اس سے یہ خلاصہ ہمارے سامنے بہت قریب آ جاتا ہے انسان کو پڑھنے کا، کہ مانا کہ آسمان کے اندر بڑی وسعت اور فسعت ہے، لیکن اس سے زیادہ وسعت اور فسعت انسان کے اندر، مانا کہ سمندر کے اندر بہت زیادہ گہرائی اور گیرائی ہے، لیکن اس سے زیادہ گہرائی اور گیرائی پر محیط جو سینہ ہے وہ حضرت انسان کی. مانا کہ تختہ زمین اور عالم بالا پر پھیلے ہوئے زیبائش اور زینت کے نہ ختم ہونے والے وہ شاہکار موجود ہیں، لیکن تمام خوبصورت اور رونائی اور زیبائش سے زیادہ خوبصورت حسن اللہ رب العالمین حضرت انسان کو تعطا کرتا ہے. اسی بنا نہ آسمان نہ زمین پھیلائے ہوئے یہ انگنت حیرت کن اور تصحیح میں ڈال دے بندے کی طبیعت کو، اس کی حیران کن بنا رب العالمین نے چیزوں کو احسن تقدیم قرار نہیں دیا، انسان کو احسن تقدیم قرار دیا ہے. تو پتا چلا یہ تمام کائنات جو ہے یہ انسان کے حسن کے جزیات ہیں، اس کے طبیعت کے اشارے ہیں، اور اصل کامل حسن جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان. جب پتا چلا کہ جناب اس کائنات کی جو مکمل سعادت ہے جس پر یہ کائنات کا نظام رکھا ہے، ہر ایک اپنا حق مل رہا ہے، اور یہ کائنات دن بدن جو چل رہی ہے اس کی سعادت اور اس کی بھلائی جو ہے وہ کن چیزوں پر ہے، تو یقیناً وہ وجود انسانیت پر ہے. اور انسان کی سعادت، اگر انسان اپنی سعادت کو پا لیتا ہے تو کائنات اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور انسان اگر اس سعادت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے، اور پھر انسان کا وجود جو اس کائنات کے لیے انتہائی نفع بخش اور احسن تقویم تھا، اس سعادت کو چھوڑنے کی بنا پر یہ جانوروں سے بدتر اور اس کائنات کے لیے سب سے بڑا مضر سبب بن جاتا ہے. اور وہ سعادت کیا ہے جس کی بنا پر انسان کا اصل تعارف ہوتا ہے، اور وہ سعادت کیا ہے جس کو چھوڑنے کی بنا پر یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو تمام علماء چاہے جس طبقے کے ہوں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی اصل سعادت جس کی بنا پر اس ساری کائنات کا حسن، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کائنات کا سارا مدار اور اس کائنات کی ساری رونائی اور زیبائش اور نفع بخش چیزوں سے استفادہ کرنے کا جو راز موجود ہے، وہ انسان اگر ان سعادتوں کو پا لے تب یہ دنیا جنت بن سکتی ہے، اور لوگوں کے لیے انسان کا وجود جو ہے وہ نفع بخش ہو سکتا ہے. اور ان سعادتوں کو جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ کائنات جہنم بن جاتی ہے، اور اس کا وجود انسان کا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ضرر کا باعث، فساد کا باعث، اور اس کا وجود درندوں اور اس کا وجود جو ہے وہ جانوروں ڈنگروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اور وہ سعادت کیا ہے جس کا پانا ضروری ہے، اور وہ سعادت کیا ہے کہ جن بنا پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کائنات کی سعادت جس پر ہم متواتر کئی دروس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو علماء نے ذکر کی ہے وہ تین سعادتیں ہیں. وہ تین باتیں ہیں جس پر انسانیت کی سعادت باقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچ، صدق، عدل اور امانت. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، سچائی اور عدل اور امانت، یہ چیزیں انسان کی سعادت کا اصل حسن ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات انبیاء کرام جو انسانیت کا بڑا خوبصورت شاہکار ہے، ان میں یہی تین چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے پوری کائنات کے لیے ان کا وجود نفع بخش رہا. اور ان کے مخالفین کو اگر آپ دیکھیں تو بظاہر صرف میں تقابل نہیں کر رہا، اعوذ باللہ، نہ اہل سنت کا یہ مزاج ہے، لیکن میں صرف بظاہر ایک سمجھانے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان انبیاء کرام کے مخالفین بظاہر وجود میں وہ انسان نظر آتے ہیں لیکن ان تین چیزوں کا فقدان ان میں ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ کائنات کے لیے سب سے بڑا فساد اور ضرر کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح اگر آپ حضرات انبیاء کرام کے متبعین کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، تو ان میں یہی تین چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے. اس لیے ہزاروں سال وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں لیکن ان کی تاریخ، ان کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ بنتی ہے، ان کی زندگی مثال بنتی ہے کائنات کے حسن کی، ان کی زندگی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی مثال قرار دی جاتی ہے. کائنات کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر نفع بخش ہے، انسان کا وجود کس کی کسی کے لیے کس قدر باعث اجر اور سعادت بنتا ہے، ان کی زندگی ان کے لیے آئیڈیل بنتی ہے جن کی زندگیوں کے اندر سچائی، عدل اور امانت موجود ہوتی ہے. بظاہر اس بات کو ہم سن کر اپنے کانوں پر سے گزار دیتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے، میں نے ایک بڑی بات کر دی حضرات انبیاء کو ذکر کر کے اور ان کے متبعین حضرات صحابہ اور اولیاء کو ذکر کر کے یہ بات بتا دی ہے کہ کتنی بھی انسانیوں کی رہی جن کو پوری عالم پر فضیلت دی گئی ہے وہ انہی تین سعادتوں کے متحمل ہونے کی وجہ سے. ان میں سچائی بدرجہ اتم تھی اس لیے وہ احسن تقویم تھے، ان میں سعادت تھی، ان میں عادل بدرجہ اتم موجود تھا اس لیے وہ انسانیت، وہ انسانیت اس منصب پر تھے کہ ساری کائنات ان سے خیرات مانگتی تھی، بلکہ ان کا وجود ہی کائنات کا حسن بن گیا. اور ان میں امانت بدرجہ اتم موجود تھی جس کی بنا پر ساری کائنات کو اگر جمع کیا جائے اور کائنات کا حسن صرف یہ آسمان کے پھیلاؤ، ستارے، چاند، ستارے، زمین، سمندر، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ پھیکا رہتا تھا ان کو شامل کیے بغیر، تو ان کو شامل کرنے کے ساتھ ہی کائنات کی اصل زینت سامنے آتی ہے اور وہ سعادت، ان کا وجود جو کائنات کی زینت کا اصل تعارف بنتا ہے اس بنا پر کہ وہ صداقت میں کامل تھے، وہ عدالت میں کامل تھے اور وہ امانت میں کامل تھے. چاہے شہداء کی جماعت آپ دیکھیں، چاہے صحابہ کرام کو دیکھیں. انشاءاللہ العزیز اتوار کی شب ہم حضرت عثمان غنی پر گفتگو کریں گے. عموماً ہمارے وہاں صحابہ پر فضائل پر گفتگو کر لیا جاتا ہے لیکن میری طبیعت یہ کہ صحابہ کو نفسیات کے طور پر بھی دیکھا جائے کہ آخر ان میں یہ نکھار کیوں پیدا ہوا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو حیا اور حلم کا مالک کہا جاتا ہے اور آپ کا جب تعارف کرا جاتا ہے، جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر کا جب تعارف کرتے ہیں تو آپ کو صدیق کہتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں ہاں جو سچ کہنے والا ہو، لیکن وہ سچ کو کس انداز میں کہنے والا ہو کہ جو صدیق کہلاتا ہے، اس کو اس پہرائے میں بولنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر حضرت ابوبکر کو صدیق کہنا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وہ ان کا خاصہ ہے، لیکن اگر ان نقوش قدم سے ہم کچھ استفادہ نہ کر سکے تو پھر ان کے فضائل کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ مشعل راہ کیسے بنے؟ تو اس کو اس پہرائے میں اور عملی زندگی پر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ عملی زندگی کی اس نہج و سیڑھی کو کس طرح عبور کرتا ہے کہ وہ مقام انسانیت کے اعلیٰ درجے صدیقیت پر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم ہے، اسی طرح سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہے. ان کا لقب ہے جس طرح کہ ہم نے موضوع دیا ہے، ابھی اعلان کر دیا جائے گا، کہ صاحب حلم و حیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. تو آخر حیا انسان میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اور حضرت عثمان غنی با حیا رہے اور ان کی حیا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گویا کہ احادیث اور اپنے فرامین مرحمت فرمائے ہیں. تو آخر انسان کے اندر وہ وصف کون سا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کو اختیار کر کے انسان عملی طور پر حیادار ہو جاتا ہے؟ اور حلم کہتے کس کو ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم شریعت دلائل کے ساتھ اور بالخصوص تصوف کی زبان کے اندر انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے کہ اس کو سمجھنے کے بعد بندے کے اندر خود یہ کوالٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پاک سے خیرات پا کر حلم اور حیا کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ وہ تفصیلی بحث تو ہم اتوار کی شب بعد نماز عشاء اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تشریف لائے اور اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہو جائیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فرشتے آتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جسے سعادت عطا فرمائے، لیکن اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہرائے میں بھی چاہیے کہ ایسی گفتگو ہم منظر عام پر لائیں تاکہ ہمارے اندر وہ کیفیت خود بخود برانگیختہ ہو جائے اور حضرات اسلاف کی زندگی کے اندر جو چیزیں موجود تھیں اس کو مشعل راہ بنا کر ہم طبی طور پر اپنے آپ کو اس قدر بیدار کر دیں اور فزیکل طور پر اپنے آپ کو اس قدر بیدار کر دیں، تیار کر دیں کہ ہماری زندگی کے اندر وہ بجھے ہوئے چراغ ان کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے کے بعد خود بخود روشن ہونا شروع ہو جائے. خیر وہ تو انشاءاللہ حلم و حیا پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی کس قدر ضرورت انسان کی زندگی میں ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کی اصل سعادت، اصل اس کی کامیابی جو ہے وہ صدق پر ہے، تین چیزوں پر. اس کو اپنی دل کی کتاب میں لکھ دیجیے. اس کے بغیر کوئی انسان نمازی ہونے کے باوجود بھی اچھا نہیں ہو سکتا اگر ان چیزوں کو چھوڑ دے. وہ انسان ہونے کے باوجود اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ کائنات کے اندر بدترین ہو جاتا ہے، اور جو ان تین چیزوں کو اپنا لیتا ہے وہ انتہائی سعادت مند ہو جاتا ہے. حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جو سعادت بخشی ہے اس وجہ سے کہ ان کے اندر یہ کمال بدرجہ اتم موجود ہے. ان سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑا امین کوئی نہیں ہوتا. میرے آقا کو دیکھیے کہ قریش مکہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے لیکن آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے، اور یہ امین و صادق کہنا ان کے دل کو مرعوب کرتا تھا، اور وہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنے نسلی تعصبات کی بنا پر، ہم اپنی عصری تعصبات کی بنا پر، ہم اپنی انانیت کی بنا پر جان بوجھ کر حقیقت کا گلا گھونٹ تو رہے ہیں، لیکن یہ صادق الامین ہے، یہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. کفار آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے. ان میں سب سے بڑا ان کا پارسا اور سرخیل بھی ہوتا، وہ اس کو چور اور خائن سمجھتے تھے، سرکار کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں، اپنی جمع پونجی حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا تعارف انسان کا جو ہے وہ عدل ہے، امانت اور صداقت. آپ تاریخ پڑھ لیجیے انسان کی زندگی کی، تین چیزوں پر ہی آ کر آپ رکھیں گے. اور میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان علماء اور ان اسلاف، ان صوفیاء کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں اتارے کہ جنہوں نے انسان کو اتنی گہرائی کی نظر سے دیکھا اور پوری انسان کی سمری بیان کر دی، خلاصہ بیان کر دیا کہ ہزاروں سال بھی انبیاء کو تم پڑھو گے، ہزاروں سال بھی اگر صحابہ کو پڑھو گے، اور ہزاروں سال بھی اگر تم اولیاء کو پڑھو گے، اس نیت کے ساتھ کہ کوئی ایک نقطے کو ہم پکڑ کر اپنی زندگی کو تعمیر کی طرف لائیں تو تم ادھر ہی آؤ گے، وہ صداقت ہوگی، وہ عدالت ہوگی، وہ امانت ہوگی. یعنی اتنی گہرائی کی بات، اتنے مشکل مضمون کو ان لوگوں نے آسان کیا اور ہمارے سامنے اس بنیاد کو پیش کر دیا. نیک ہونا چاہتے ہو ان کے مرتبے پر تو نہیں پہنچ سکتے تم، لیکن ان کے فضائل کو اخذ کر کے اپنی زندگی کو ان کی سیرت کا پرتو بنانا چاہتے ہو تو کس طریقے سے اسٹرکچر کھڑا کرو گے، کہاں سے ابتدا کرو گے؟ تو فرمایا وہ تین بنیادیں ہیں، اپنے اندر صداقت کو پیدا کرو، اپنے اندر عدالت کو پیدا کرو، اپنے اندر امانت کو پیدا کرو. یہ اصل وہ سعادت ہے، یہ عقیدے میں بھی چلتی ہے، عمل میں بھی چلتی ہے، آداب میں بھی چلتی ہے. عقیدے میں بھی اگر صداقت نہ ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، اعمال میں صداقت نہ ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، معاشرت میں، تہذیب میں، ثقافت میں، آداب میں اگر وہ اس میں صداقت نہ ہو بندہ منافق ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر عقیدے کے اندر عدل نہ ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، اعمال کے اندر عدل نہ ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، معاشرت اور آداب زندگی کے اندر اگر عدل نہ ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، اگر عقیدے کے اندر امانت نہ ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، اگر اعمال میں امانت نہ ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آداب زندگی اور معاشرت اور حقوق العباد میں امانت نہ ہو تو بندہ منافق ہوتا ہے. اور حضور نے کہا یہی تین چیزیں چھوڑنے کا نام منافقت کی علامت ہے. کیوں حضور نے فرمایا کہ منافق کی علامات کیا ہے؟ بعض روایت میں آیا تین ہے، بعض میں آیا چار ہے. فرما پہلی علامت کیا ہے؟ فرما جو وعدہ کرے گا جھوٹ بولے گا، جان بوجھ کے اس کے خلاف کرے گا. اب آپ دیکھیں صدق چھوٹا تو وعدہ خلافی آئے، تو یہ منافق کی سب سے پہلی علامت ہے. فرمایا اسی طرح امانت جب دی جائے گی خیانت کر دے گا، اور فرمایا کہ جب امانت دی جائے گی اس پر وہ خیانت کی طرف آئے گا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، اس ایک اس کا قلبی معاملہ ہے، ایک اس کا قولی معاملہ ہے، ایک اس کا فعلی معاملہ ہے. تو قلبی معاملے کو جو آویزہ کرتی ہے وہ صداقت ہے، اور قولی معاملے کو جو آویزہ کرتی ہے آپ کے سامنے وہ عدل ہے، اور فعلی معاملے کو جو آویزہ کرتی ہے وہ امانت ہے. تو لہذا ان تینوں ہی چیز کا نام انسان ہے، اور ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور انسان کی تمام حرکات و سکنات ان تین چیزوں کے اوپر ہے، تو لہذا اس کی سعادت بھی ان چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی گر جاتی ہے تو انسان اپنی قدروں سے گر جاتا ہے. لہذا آج ہم پارسا بننا چاہتے ہیں تو کہیں اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کو اپنے اندر پیدا کریں. اس کی تھوڑی تفصیل ہے، آنے والے جمعے میں ہم پیش کریں گے کہ سچ کو کس طرح اپنے اندر اجاگر کیا جا سکتا ہے، کیا چیزیں جس کو اگر ہم ایڈاپٹ کر لیں، لے لیں، تو خود بخود بندہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے. ان میں پہلی چیز ہے کہ کثرت سے اس کے فضائل کو سنا جائے، اور اس کے چھوڑنے کی برائی کو کثرت سے سنا جائے. اس لیے کہ انسان جس چیز کو سنتا ہے اسی کو اپنی عادت بناتا ہے، جس چیز کو سنتا ہے اسی کو اپنی عادت بناتا ہے۔ لہذا صداقت کے فضائل کو کثرت سے سنا جائے، حضرات انبیاء کے قول سے، اللہ رب العالمین کے قول سے، صحابہ کے قول سے، تاکہ اس کو سننے کے ساتھ، کثرت سے سننے سے وہ بات اس کی سرشت میں، اس کے خانہ شعور میں آ کر جمع ہو، اور پھر ایک نہ ایک دن وہ اس کو عمل کی طرف برانگیختہ کرے۔ جھوٹ، خیانت اور اسی طرح ظلم، اس کی خباثتیں اور اس کے نقصانات کو کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام سے سنیں، رسول کے کلام سے سنیں، صحابہ اہل بیت اولیاء کے کلام سے سنیں۔ اس کے بعد کثرت سے سننے کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ذخیرہ شعور میں آتا ہے، اور پھر وہ طبیعت ثانیہ بنتی ہے اور بندہ اور خرافات سے بچتا ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت مبارک موضوع ہے، یہ بنیاد ہے، اور صوفیہ اکرام اپنے مرید کو پہلے یہی بات سکھاتے ہیں اور اسی کو سکھا کر چور کو ابدال بنا دیتے ہیں۔ یہی بات حضور نے اپنے صحابہ کو سکھائی، جو لوٹنے والے تھے وہ امانت کے محافظ ہو گئے، جو وعدہ برخلافی کرنے والے تھے وہ لوگوں کے لیے نذیر بن گئے کہ وعدے کے سب سے بڑے وفادار رسول اللہ کے صحابہ ہیں، جن کی تلواریں ہمیشہ لوگوں کی گردن کاٹنے پر اٹھا کرتی تھی، حضور کی صحبت میں آ کر جب عدل کے تقاضے سکھا دیے گئے تو پھر امن کے سب سے بڑے سفیر ہی رسول اللہ کے صحابہ کہلائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضور کی تربیت اور حضور کی سیرت کا بھی خلاصہ جو ہے، جو حضور نے اپنے صحابہ کے اندر منتقل کیے، وہ یہ تین چیزیں ہی تھیں، وہ صداقت تھی، وہ امانت تھی، اور وہ عدل تھا۔ اب امانت عقیدے کے اندر بھی چلتی ہے، امانت عمل کے اندر بھی چلتی ہے، اور امانت معاملات میں بھی چلتی ہے۔ اسی طرح عدل جو ہے وہ عقیدے میں بھی ہوتا ہے، عدل جو ہے وہ عمل میں بھی ہوتا ہے، اور عدل جو ہے وہ عملی زندگی اور آداب میں بھی ہوتا ہے۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے معاملہ اس طرح بیان کیا جائے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا جو حق ہے اس طرح دے دیا جائے۔ امانت جو ہے، جس کی جو امانت ہے، جس کی جو چیز ہمارے پاس رکھوائی گئی وہ اس تک پہنچا دی جائے۔ یہ چیز کو باقاعدہ اس کی امپلیمنٹ عقائد کے اندر بھی ہوتی ہے، عمل کے اندر بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ جب معاملہ ہو، جب بھی یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ بندوں کے ساتھ جب معاملہ ہو، جب بھی یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہو، صدق ہوگا تو بندہ مومن ہو جائے گا، عدل ہوگا تو وہ ہر چیز کو اس ترتیب کے ساتھ حقوق کو ادا کرے گا، امانت ہوگی تو جو اللہ رب العالمین نے اسے منصب دیا ہے، اس کی ترسیل، اس کا استفادہ اور اس کی تقسیم وہ اسی حق کے اعتبار سے کرتا چلا جائے۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ جب لین دین اس کا ہوگا تو صدق پایا جائے گا، تو وعدہ پایا جائے گا، وعدہ ہوگا تو پھر معاشرے میں اعتماد پیدا ہوگا، اور جب معاشرے میں اعتماد پیدا ہوگا اسی وقت انسانیت کا چکا بالکل صحیح طریقے سے چلے گا۔ آج جو انسانیت بربریت اور خود غرضی کی طرف چلی گئی ہے، اور آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسجد کی صفوں میں اللہ کے سامنے یک صف ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بے حسی اور کمینہ پن اس لیے موجود ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عدل نہیں ہے، صدق نہیں، امانت نہیں ہے۔ خدا کے سامنے ہم ایک صف ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، باہر جا کر ہمارا بھائی کوئی بھائی گڑے میں گر بھی رہا ہو تو ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے سب کچھ صرف اس صف میں کھڑے ہونے کو سمجھا ہے۔ بلکہ اس صف میں کھڑا ہونا جو تھا، یہ عملی مظاہرہ تھا، کس چیز کا؟ صداقت کا، عدل کا، امانت کا۔ یہ اس کی عملی تصویر تھی، یہ تو اس کا ایک پریکٹیکل طور پر اس کا اظہار تھا۔ یہ اصل میں صف میں کھڑا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس عملی مہم کا اظہار تھا۔ کس عملی مہم کا؟ صداقت کا، امانت کا اور عدل کا، جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو متفق علیہ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ان الصدق یہدی للبر وان البر یہدی للجنہ۔ بہت بنیادی بات ہے، میرے آقا نے بیان فرمایا، اس کو نفسیات کے پہرائے میں اتار کر سننا چاہیے۔ فرمایا سچ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا۔ فرمایا آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق یعنی سچا بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ۔ اور ارشاد فرمایا جھوٹ جو ہے وہ بدی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ اور برائی جو ہے وہ جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ بندہ جب کثرت سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام حسن نے حضرت علی سے ایک روایت نقل کی ہے، اس کو آخر میں سماعت فرمائیے، اور اس حدیث پاک کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ عن ابی محمد الحسن، حضرت ابو محمد حسن یعنی حسن مصطفیٰ، مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں اپنے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب سے میں نے یہ بات سنی ہے، رضی اللہ تعالیٰ نے، اور قال حفظت من رسول اللہ، اور حضرت علی نے یہ کہا کہ باقاعدہ ہم نے اس بات کو ازبر حفظ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی امام حسن حضرت علی سے روایت کرتے ہیں اور حضرت علی اپنے بیٹے کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بات کثرت کے ساتھ حفظ کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا؟ کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو شک میں مبتلا کرے، اور ہر اس چیز کو لے لے جو شک سے پاکیزہ ہو. فرما فإن الصدق تمانیۃ، اس لیے کہ سچ جو ہے وہ تمانیت ہے، سچ جو ہے وہ تمانیت ہے. والکذب ربیہ، اور جو ہے جھوٹ جو ہے فرمایا وہ شک و شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے. تو یہ بنیادی چیز جو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے حفظ کیا، اس میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہے. آنے والے درس میں حدیث پاک سے متعلق جو محدثین نے اس کے گوشوں کو کھولا ہے اور اس معاملے کو واضح کیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس سے گویا کہ جذباتی جملے سے بیان کیا کہ حفظ تمہیں رسول اللہ، میں نے حضور سے اس بات کو سنا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ جو شک میں ڈالے، اور اس چیز کو لے جو شک سے پاک ہو، اس لیے کہ سچ جو ہے وہ دل میں تمانیت پیدا کرتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بندے کو شک میں مبتلا کرتا ہے، اور جو چیز شک میں مبتلا کر دے وہ تجھے سعادت سے گرا دیتی ہے، اور جو تمانیت سے مبتلا کر دے اور تمانیت تیرے اندر پیدا کر دے وہ تیرے لیے صراط مستقیم کو واضح کر دیتی ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین جہاں ہم دیگر اور معاملات اپنے ظاہر کو سنوارنے کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس بنیادی حقیقت کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، جو ہماری اصل سعادت ہے سچ، جس پہرائے میں بھی ہو ہمیں سچ کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا ہو. عدل ہے جس پہرائے میں بھی ہو عدل کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرما، اور امانت جو ہے وہ جس پہرائے میں بھی ہو جس کی بھی لوٹانی ہو اللہ رب العالمین حقوق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی خطبہ ختم ہوگا، میں یہ جملے پڑھوں گا اپنے اور آپ کے لیے، سورہ نحل کی آیت کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں تم نے سمجھا یہ عدل کیا ہے؟ فرما عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے، عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے. فرمایا صرف اللہ عدل کا حکم نہیں دیتا، آگے اس کو اور سمجھاتا ہے وہ احسان. اللہ تمہیں عدل کا بھی حکم دیتا ہے، احسان کا بھی حکم دیتا ہے. عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے، اور سبحان اللہ احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ.